بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عام صاحب.
وعلیکم.
آپ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے.
عام صاحب, آپ نے آج تک بے شمار تحریریں لکھیں, بے شمار جگہ پر گفتگو کی, آپ کے بیانات, لیکچرز, کتابیں, اسلام و ریاست ایک جوابی بیانیہ, یہ مضمون لکھا, اور لکھنے کے بعد کوئی تین چار مضامین اس کی وضاحت میں لکھنے پڑے. پہلی دفعہ ہوا ایسا لگتا ہے. کیا یہ لکھتے ہوئے پیش نظر نہیں تھا, سوچ سمجھ کے لکھا تھا اسلام و ریاست؟
دیکھیے, جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو آپ یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ لوگ اس کو کس طرح دیکھیں گے. میں نے تو اپنی بات نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی, لیکن اجمال کے ساتھ بیان کی تھی. یعنی اس کا موقع نہیں تھا کہ آپ 10 نکات کو ایک جگہ بیان کریں اور ان پر ایک مقالہ لکھ دیں. میں نے نہایت اختصار کے ساتھ, اجمال کے ساتھ اپنا موقف بیان کر دیا تھا. اور اگر آپ دقت نظر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے وہ حقیقت میں اس کو غور کے ساتھ نہ پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ہر جگہ یہ وضاحت موجود تھی کہ میں کیا بات کس سیاق میں کس استدلال کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اس کی تفصیل وہاں کرنی ممکن نہیں تھی, چنانچہ مجھے بعض توضیحی تحریریں اس کے بارے میں لکھنی پڑیں. یہ اور بھی بہت سے موقعوں پر ہو چکا ہے. میں نے جس زمانے میں رجم کی بحث کی ہے اس میں بھی پہلے اجمال کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا تھا, بلکہ میں نے کیا مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا تھا. پھر اس پر سوالات پیدا ہوئے تو میں نے بہت تفصیلی تحریریں لکھی ہیں, اس میں لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے. وہ سب تحریریں میری کتاب برہان میں موجود ہیں. اسی طرح کا معاملہ سورہ فیل کی تفسیر کے معاملے میں ہوا, اس میں بھی بہت سی توضیحی تحریریں لکھنی پڑیں. اسلامی انقلاب کے بارے میں, دعوت کے بارے میں, بیعت کے بارے میں بہت سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے جن پر میں یہ تحریریں پہلے بھی لکھ چکا ہوں.
ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنا موقف پھر سے بیان کیا, اس میں وضاحت کی. موقف میں کوئی تبدیلی نہیں تھی, جو پہلے مضمون میں تھا اسی کی توضیحات. لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, اب تو یہ تاریخ بن رہی ہے, کچھ بھی لکھا ہے آپ نے تو مذہبی حلقوں کی طرف سے ہی اس کا جواب آیا ہے. یہ سیکولر لوگ, مطلب یہ کیوں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیتے؟ کیا محبت ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں؟
میں تو خیر انسانوں کو اس طرح تقسیم کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. مجھے خدا کے دین کو بیان کرنا ہے, بے کم و کاست بیان کرنا ہے. ہمارے مذہبی لوگوں نے چونکہ اس میں بہت سی بدعات داخل کر دی ہیں, بہت سی چیزیں اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کر دی ہیں, تو میں جب تنقید کرتا ہوں اور دین کو اس کی صحیح صورت میں واضح کرتا ہوں تو اس کا فطری رد عمل مذہبی طبقے کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اگر میں ان کے نقطۂ نظر کو لے کر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں تو پہلے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو بے کم و کاست اسی طرح رکھیے جس طرح اللہ کے رسول نے اس کو پیش کیا تھا, اس میں کسی چیز کو داخل نہ کیجیے.
ٹھیک.
اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی معاملہ میرے ساتھ ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت جب اٹھی, میں تو چہ نسبت خاک راب عالم پاک ایک معمولی طالب علم ہوں, تو رد عمل کن کی طرف سے ہوا تھا؟ سیکولر طبقے کی طرف سے ہوا تھا, بے دین طبقے کی طرف سے ہوا تھا, مذہبی طبقے کی طرف سے ہوا تھا. آج تک کون سی دعوت اٹھی ہے جس کا رد عمل مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں ہوا؟ مذہبی طبقہ در حقیقت جب ایک طبقہ بن چکا ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے, جب استدلال کی بجائے ایمان افروز مقالات لکھنے پہ اکتفا کر لیتا ہے, تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے.
یعنی کہ یہ آپ مانتے ہیں کہ سیکولر لوگ جو دین کی بنیادوں پہ نہیں کھڑے ہوئے وہ آپ کے مقدمے کی تائید کرتے ہیں, مذہبی لوگ نہیں کرتے؟
مجھے نہیں معلوم وہ تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مذہب کو میں نے جس طریقے سے پیش کر دیا ہے اس پر اب ان کے لیے بھی اعتراض کی گنجائش نہیں رہی. یہ ضروری نہیں کہ مجھ سے اتفاق کریں. یعنی دین اپنی اصل صورت میں جب بھی پیش کیا جائے گا اس پر استدلال سے تنقید کرنا یہ کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے. میں اپنی تعریف میں یہ بات نہیں کہہ رہا, دین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. دین کو بے کم و کاست پیش کیجئے, جیسے کہ وہ ہے پیش کیجئے. اصل میں ہم اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں, کوئی آمیزش کرتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات اس میں داخل کر دیتے ہیں, ایک وقت میں وہ چل جاتی ہے. زمانہ چند کروٹیں لیتا ہے, اس کے بعد وہ بات ماننی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بہت سے لوگ جن کی عقل بیدار ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو صلاح نہیں دیا ہوتا, جو صرف مدرسوں کی فضا میں نہیں رہتے, وہ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ سیکولر لوگ اس اصطلاح کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. میرے سامنے انسان ہیں, میری اپنی قوم کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں. یہ جن کو آپ سیکولر لوگ کہتے ہیں, کیا انہوں نے اسلام کو علانیہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ آپ کی تعبیر پر اعتراض کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کی تعبیر پر اعتراض کریں گے تو یا وہ تعبیر ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر وہ غلط ہے تو پھر میں کیا کہوں ان کو, اور اگر وہ صحیح ہے تو صحیح کر کے پیش کروں گا نا. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ میں جو باقی باتیں مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ بتا رہا ہوں نا کہ ایمان کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عبادات کیا لازم کی ہیں, ان سب کو ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے جو مذہب پر معترض ہیں. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ باتیں اس طریقے سے بیان ہو رہی ہیں، ان کے اصل استدلال کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں کہ اب ان کے خلاف اس طرح کا ہنگامہ کرنا ممکن نہیں.
ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. سیکولر لوگ نہیں جواب دیتے، مذہبی لوگ جواب دیتے ہیں، وہ کیا موضوع ہے جن پر آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں؟ پہلی چیز ہے اسلام اور ریاست. آپ نے آج تک اسلام کو جیسے بیان کیا اس پہ تو بہت گفتگو ہوتی ہے، آپ بھی بیان کرتے ہیں، ریاست سے ریلیشن پہلی دفعہ ایک کمپاؤنڈ پروفاؤنڈ انداز میں آپ نے قومی سطح پر پیش کیا ہے ایک بہت بڑے قومی اخبار کے اندر. آپ نے کچھ ایسی نظری بحثیں چھیڑ دی ہیں، یعنی کہ کچھ اتنی واضح چیزیں تھیں پاکستانیوں کے لیے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں اسلام کا نام ہونا چاہیے، بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، نسلیں گزر گئیں. آپ اٹھے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہٹو، اسلام نہیں تھا، اس کی بنیاد کسی اور اصولوں پر تھی، آؤ اسلام جو تھوڑا بہت ہماری قوم میں ہے بھی اس سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور اب دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ریاست کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی. پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ہم سب، کوئی اعتراض ہے آپ کو اگر یہاں پر اسلامی تشخص نظر آئے، کو آئین میں اسلامی دفعات نظر آئے، کو ہمارا صدر وزیراعظم مسلمان نظر آئے، کیا اعتراض ہے بنیادی؟
مجھے کیا اعتراض ہے، یعنی پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لہذا جب وہ اپنا حکمران منتخب کریں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ مسلمان ہی ہوگا. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ اچھا مسلمان ہوگا تو مجھ سے زیادہ کس کو خوشی ہوگی.
ٹھیک ہے،
اس کے سامنے خلفائے راشدین کی سنت ہوگی تو مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کو مبارک نہیں دے گا.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ تو بدی ہی باتیں ہیں. اسی طرح یہ مسلمان جو پاکستان میں بستے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے یا نہیں دینی. میں نے ان پر کوئی اعتراض کیا ہے؟ میں ان کو یہی کہوں گا نا کہ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اعلیٰ اخلاق کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، علم اور اخلاق میں برتری حاصل کرو، یہی پیغام دوں گا نا.
ٹھیک ہے،
اب یہ ریاست بن گئی آپ کی، اس ریاست کے بارے میں آپ کوئی رویہ اختیار کریں گے تو میرا فرض ہے کہ اگر وہ رویہ دینی لحاظ سے غلط ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑوں. یعنی اسلام کیا نام رکھنے کا نام ہے یا اسلام اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام؟
مطلب رکھ دیا نام تو کیا، آپ نے کہا وزیر اعظم مسلمان بنے، خوشی کی بات ہے، قانون بنا دیا مسلمان بننا چاہیے، تو کیا اعتراض ہو گیا؟
نہیں، مجھے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کچھ عملاً ہوگا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے کیونکہ آپ یہاں اکثریت میں ہیں، لیکن آپ کو اس ریاست کا تشخص طے کرنے کا بھی حق حاصل ہو گیا، اس ریاست کا نام رکھنے کا بھی حق حاصل ہو گیا. اس ریاست میں غیر مسلم بھی ہیں، وہ برابر کے شہری ہیں. میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دور جدید کی ریاست وہ ریاست نہیں رہی کہ جس میں اقلیتیں غلام ہوتی تھیں. یعنی یہ ریاست جو دور جدید کی ریاست ہے، جس کو ہم قومی ریاست کہتے ہیں، اس میں سب لوگ برابر کے شہری ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ کو کوئی ریاست کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو سب کو اعتماد میں لے کے وہ فیصلہ کرنا ہوگا. میں نے جو پہلی بات کہی تھی، آپ ذرا غور کیجئے اس بیانیے میں، اس میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ریاست کے بارے میں مجھے میرے دین نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. یعنی کیا میں اپنی خواہشوں کو دین بنا دوں؟ میرا دل چاہتا ہے. اس وقت دنیا میں 49 کے قریب ممالک ہیں، کیا ان سب نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا ہے؟ انڈونیشیا اسلامی جمہوریہ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا اسلامی جمہوریہ ملائیشیا ہے، مراکش اسلامی جمہوریہ مراکش ہے. یعنی ان میں سے کوئی چیز کیا دین کا حکم ہے؟
لیکن یہ ریاستیں جن کا آپ نے نام لیا، یہ تو ابھی وجود میں آئی ہیں، 50-40 سال ہوئے، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، استعمار جو قبضہ کر کے بیٹھا تھا اس نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا مسلمانوں کو. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم پہلے یکجا تھے، ہمیں الگ الگ کر دیا گیا، اب آپ اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں؟
میرے لیے نئی خبر ہے کہ یکجا تھے، یعنی مغلوں کی حکومت کیا الگ حکومت نہیں تھی؟ یہ جو سلطانوں کی حکومتیں تھیں، یہ سلجوکیوں کی اور یہ خوارزم شاہی حکومتیں، یہ کیا آسمان پر کہیں قائم ہوئی تھیں، اسی زمین پر قائم ہوئی تھیں؟ میں نے تو بتایا ہے، اس مضمون میں بھی یہ بتایا ہے کہ پہلی صدی ہی میں مسلمانوں کی دو عظیم سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، اندلس میں قائم ہو گئی تھی، عباسیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، وہ بنو امیہ کے اہتمام میں تھی، اس کے حکمران بنو عباس تھے. تو یہ تو پہلے دن ہو گیا تھا، یہ کس دن یہ ہوا؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ بے شمار سلطنتیں قائم ہوتی رہیں. اسماعیل صفوی کے زمانے میں ایران ایک بالکل الگ حکومت تھی، اور آپ کی جو خلافت استنبول میں تھی وہ بالکل ایک الگ حکومت تھی. تو یہ بات تو تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ ایک تاریخی عمل ہے جو ہوا، یعنی کسی ایک بڑی سلطنت کو قائم رکھنا یہ کوئی آسان کام ہے. ایک زمانے میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا. اب اس کے بعد وہ کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو ختم کر دیا؟ یہ زمانہ تاریخ کا عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں. میرے سامنے سوال یہ ہے کہ ان قومی ریاستوں سے متعلق دین کا حکم کیا ہے؟ مجھے بتا دیجئے آپ دین کا کیا حکم ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مسلمانوں کو تو اسلام پر عمل کرنا ہے. میں انہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری انفرادی زندگی کے بارے میں دین کے احکام یہ ہیں, تمہاری اجتماعی زندگی کے بارے میں دین کے احکام یہ ہیں. ان احکام کی میں نے ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریاست کے بارے میں, اس قومی ریاست کے بارے میں, یہ جو آج وجود میں آ گئی ہے, کوئی حکم دیا ہے دین نے؟ دیا ہے تو مجھے قرآن و حدیث میں دکھا دیجئے. نہیں دیا تو از راہ کرم وہ باتیں نہ کیجئے جس سے اس کی حیت, اس کا تشخص ایک دوسری صورت اختیار کر لے, اس سے مسائل پیدا ہوں گے.
اچھا, ہم سب پاکستان میں آپ نے کہا کہ صرف مسلمان نہیں بستے, اقلیتیں بھی بستی ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر پارلیمان وجود میں آتی ہے, اکثریت مسلمانوں کے پاس ہے, تو مائنورٹی اوپینین کو ہی اقلیت کہا جاتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں بھی ان کو مائنورٹی اوپینین ہے ان کی, ہم اکثریت سے فیصلہ کریں گے, تو ریاست میں کیا ان کو ایسا حق مل گیا کہ اب ہم ان کے کہنے پہ چلیں گے؟ ہم سب مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے. بھائی, آپ مسلمانوں کی ریاست میں ہم ان کو حق دیتے ہیں, وہ اپنے دین پر رہیں, ہم سے ہمارا حق کیوں؟
جو آپ نے فرمایا کہ ہم سب مل کے یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی ریاست ہے, ذرا آپ نے اس جملے پہ غور کیجئے, یعنی یہ آپ کی ملکیت میں کیسے آ گئی؟
ہماری اکثریت ہے.
اکثریت سے ریاست پر ملکیت قائم ہوتی ہے یا حق حکومت قائم ہوتا ہے؟
یعنی ہماری حکومت ہے.
اکثریت سے آپ کو حکومت قائم کرنے کا حق حاصل ہوا ہے. اکثریت کی بنیاد پر آپ کو حق ہے کہ آپ قانون بنائیں, آپ ضابطے بنائیں, آپ حکومت کریں, فیصلے کریں, یہ حق آپ کو حاصل ہے. ریاست کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق آپ کو اکثریت کی بنیاد پر کیسے حاصل ہو گیا؟ دیکھیے, ایک فرق کو سمجھیے. اس وقت پاکستان میں ایک آئین ہے, اس آئین میں آپ اکثریت کی بنیاد پہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, دو تہائی اکثریت چاہیے.
نہیں, دو تہائی اکثریت پہ تو کر سکتے ہیں.
ہاں, لیکن مجرد اکثریت پہ نہیں کر سکتے نا. کیوں شرط لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام قانون میں اور آئین میں فرق ہے.
ٹھیک,
یہ ماننا پڑے گا نا. یعنی اگر آپ کو اس ملک کے لیے آئین بنانا ہے, تو کیا وہ 51% ووٹوں سے بن جائے گا؟
نہیں, دو دن چاہیے اس کے.
نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ چاہیے. بنانے کے لیے تو آپ کو اتفاق رائے چاہیے. بنانے کے لیے اتفاق رائے چاہیے. تو اس وجہ سے از راہ کرم یہ جو اکثریت کا اصول ہے, یہ پہلے طے کر لیجئے اس کا استعمال کہاں ہونا ہے. یہ جو ہندوستان ہے, اس ہندوستان میں محمد علی جناح کا موقف کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی اصل جنگ کیا تھی؟ اسی اکثریت کے خلاف تھی.
اکثریت ہندوؤں کی ہے تو یہ ہم پہ حکومت کرے گی.
تو اکثریت ہندوؤں کی ہے, اگر یہ ایسا ہی اصول ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ آپ اقلیت میں ہیں, نہیں, معاملے کو دیکھا جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات جس سے ابتدا ہوئی, ان میں کیا مطالبات کیے گئے ہیں؟ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اکثریت کے زور پر فلاں اور فلاں فیصلے نہیں کر سکتے, آپ کو ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا, اتنی تعداد ہماری وہاں ہونی چاہیے, فلاں نوعیت کے فیصلے میں اگر ہمارا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہ فیصلہ کریں. یہی چیز ہے نا. تو اس وجہ سے پہلے تو اس نقطۂ نظر کی اصلاح کر لیجیے کہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب حکومت کو چلانا ہوتا ہے. حکومت کا نظم چلانے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے, قانون بنانے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اس میں ظاہر ہے اکثریت کی رائے فیصلہ کون ہو جائے گی؟ آپ ریاست کے بارے میں جو کچھ طے کرنے جا رہے ہیں, سوال یہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ اگر اللہ کے دین نے کوئی حکم دیا ہے تو آز راہ کرم مجھے قرآن و حدیث میں دکھا دیجئے وہ کیا حکم ہے. یہ ریاست کے بارے میں حکم, بار بار آپ وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو مسلمانوں کو کہی گئی ہیں کہ ان کو اس پر عمل پیرا ہونا ہے, ان کا تعلق حکومت سے.
ریاست مسلمانوں نے حاصل کی ہے, قائد اعظم مسلمان تھے, ان کے ساتھ ان کی پارٹی مسلمانوں کی پارٹی تھی, ہم نے مسلمانوں نے ہجرت کی, ہم نے ملک بنایا ہے کہ مسلمان یہاں رہیں گے. جو اقلیتیں یہاں پر موجود ہیں, جب ہم نے قرارداد مقاصد بنا بھی دی, آخر اس کے بعد بھی موجود ہی ہیں نا, ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے بظاہر اس پر.
قائد اعظم نے تو جدوجہد اس بنیاد پر نہیں کی تھی کہ یہ ریاست ہم مسلمانوں کی ریاست ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو آپ تقسیم کر دیجئے, ادھر ہندوؤں کی اکثریت ہے, ادھر مسلمانوں کی اکثریت ہے, اس سے ہم آپ کے نحاب سے بچ جائیں گے اور ہم یہاں پر ایک قومی ریاست کو وجود پذیر کریں گے. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ قائد اعظم کا مقدمہ کیا تھا اور ان کے ساتھیوں میں کیا صرف مسلمان تھے. ان کے پہلے وزیر خارجہ کا نام بتا دیجئے, ان کے پہلے وزیر قانون کا نام بتا دیجئے. یعنی انہوں نے اصل میں اس علاقے کے سب لوگوں کو لے کر جدوجہد کی تھی, وہ لوگ مسلم لیگ میں ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو کسی ریاست کی نوعیت طے کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیا ریاست ہے. اگر تو یہ ریاست مسلمانوں نے کسی لشکر کے ساتھ فتح کر لی ہے اور باقی محکوم ہے, تو یہی بات کہیے نا. پھر یہ کہیے کہ یہاں کے باشندے محکوم ہیں, جس طرح کے طالبان کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ذمی بن کے رہنا ہے.
لیکن ہم قرارداد مقاصد میں یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم کہتے ہیں برابر کے شہری ہیں, مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے اور حاکمیت خدا کی.
اگر آپ اس کو دقت نظر کے ساتھ پڑھیں تو آپ یہ نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو ریاست ہماری ہے، خدا کی حاکمیت یہاں قائم ہو گئی ہے، اب ہم لوگ ہیں جن کو حکومت کرنی ہے، ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہم بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہاں کے غیر مسلموں کو حقوق دیں گے. اصل میں آپ دینے والے بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے حقوق، حکومت آپ کی ہے، ریاست آپ کی نہیں ہے.
حقوق تو حکومت نے دینے ہیں نا.
نہیں، حقوق حکومت نہیں دیتی، حقوق ریاست سے حاصل ہو گئے ان کو، یعنی ان کا یہ حق کہ وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، یہ آپ کے دینے سے ان کو نہیں ملنا، یہ ان کو حاصل ہے، وہ اس کے پہلے سے باشندے ہیں. دیکھیے، میں ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تاریخ میں جلیل القدر اہل علم نے اسی طریقے سے غیر مسلموں کا مقدمہ لڑا ہے.
مثلا
غیر مسلم بہت سے قاضیوں کے آپ کو واقعات ملیں گے جس میں ہمارے حکمرانوں نے بعض اقدامات کرنے چاہیں تو انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ اقدام نہیں کر سکتے. یعنی میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے، تحلیل کر کے، تجزیہ کر کے آپ بتائیں گے کہ آپ کو دین نے فلاں حکم دیا ہے، یہ ریاست وجود میں آ گئی، یہ جو غیر مسلم ہے یہاں، یہ محکوم نہیں بنائے گئے، ان کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کیا، یہ کسی معاہدے کے نتیجے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے، یہ اس کے قدیم باشندے ہیں، یہ یہیں رہتے ہیں، جس طرح آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اسی طرح یہاں کے رہنے والے یہ بھی ہیں. تو قومی ریاست کو پہلے مذہبی لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ کیا چیز ہے. قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدات نے اس ریاست کو وجود بخشا ہے، اب اس کے تمام باشندے برابر کے شہری ہیں. ریاست کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اول تو مجھے پوچھنا پڑے گا کہ فیصلہ کیوں کرنا ہے، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے کرنا ہوگا. حکومت چلانے کے لیے یہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت چلانا ایک عملی مجبوری ہے.
صحیح. آپ کی جو آپ کا پہلا آرٹیکل تھا، ہمارے ملک کے ایک بڑے نام مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپ کے اس آرٹیکل کا ایک تضاد واضح کیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت جن کی ہوگی ان میں جتنا دین ہوگا وہ نظر آ جائے گا، لیکن یہ ساتھ کہہ دیا کہ ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی حکومت قائم کریں تو وہ امرہم شورا بینہم، یعنی جمہوریت سے قائم کریں. ایک طرف ریاست میں لوگ انفرادی حیثیت میں بستے ہیں، ان کی جنرل ول ہے، دوسری طرف مذہب ان پر پابندی لگایا تھا، نہیں امرہم شورا بینہم، جمہوریت اپناؤ. تو یہ تو پھر ریاست کا مذہب بنتا ہے نا، ریاست جب
حکومت. دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، میں نے بات کے اپنے مضامین میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے. یہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، اس کے تمام باشندے اس کے برابر کے شہری ہیں، ان باشندوں نے یہاں حکومت قائم کرنی ہے. تو میں نے اس میں ہرگز مذہب کا حوالہ نہیں دیا. آپ میرا وہ مضمون پڑھیے جو میں نے توضیح میں لکھا ہے، میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ اس ریاست میں یا دنیا میں کوئی بھی ریاست ہو، حکومت کیسے قائم ہوگی. اس سوال کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرمان بھیجے گا اور حکمرانوں کا تقرر کر دے گا. میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ معاملہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب آسمان سے کوئی فرمان نہیں آنا. اب دوسری صورت کیا رہ جاتی ہے، علم و عقل کی روح سے. علم و عقل کی روح سے وہ صرف یہ ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے حکومت قائم کریں، یعنی اکثریت کی بنیاد پر حکومت قائم ہو جائے گی، لوگ حکومت قائم کریں گے، لوگ فیصلہ کریں گے. اکثریت کیا چیز ہے؟ اکثریت اس میں فصل ندا کا ایک طریقہ ہے. اصل اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کا حق لوگوں کے پاس ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پورے کے پورے پاکستان کے باشندے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے. اور یہ لوگ جب حکومت قائم کریں گے تو چونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے لازماً اس کے نتیجے میں حکمران مسلمان ہوں گے.
تو ریاست اس کا مطلب شہریوں کی مشترکہ اساس ہے، اور حکومت جس کی اکثریت ہے اس کی ہو جائے.
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ریاست تو یہاں کے سب باشندوں کی ہے، حکومت ہو سکتا ہے یہاں پیپلز پارٹی قائم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے نتیجے مسلم لیگ کی قائم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی قائم ہو جائے. تو تحریک انصاف کو اپنے منشور کے مطابق حکومت قائم کرنے کا حق ہے، ریاست کو تبدیل کرنے کا حق نہیں.
تو پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست نماز اور زکوٰۃ قائم کرے گی، تو ریاست کا نماز زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ اس میں بھلے اکثریت مسلمانوں کی ہو، ریاست کو تو اپنا کام کرنا چاہیے.
مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داریاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی. نظم اجتماعی جب مسلمان قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کر دیے ہیں. اب یہ قومی ریاست آج کے زمانے میں وجود پذیر ہو گئی، اس میں حکومت ہمارے پاس آ گئی. حکومت جب ہمارے پاس آ گئی تو مسلمانوں سے متعلق ہمیں کیا احکام دیے گئے ہیں؟ ایک احکام وہ ہیں جو ریاست کے بارے میں آپ کو بتانے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کو حکم سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ایک احکام وہ ہیں جو مسلمانوں کے ارباب حل وقت کو دیے گئے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے. تو مسلمانوں کے ارباب حل وقت کو ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے جو شریعت میں ان کو بتائی گئی،
اور کروانا بھی ہے نماز زکات میں. آپ
ظاہر بات کرانا کیا ہے، زکات لینی ہے نا انہوں نے، یعنی زکوٰۃ لینا اسلامی شریعت کی لوح سے حکومت کا حق ہے.
کس کے ذریعے لیں گے؟ پولیس کے ذریعے، اداروں کے ذریعے؟ ریاست کی نمائندہ ہے پولیس.
بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی مسلمانوں سے لیں گے نا، یہ غیر مسلموں سے بھی لیں گے.
مسلمانوں
جب آپ ریاست کا نام طے کر رہے ہیں تو وہ غیر مسلم بھی وہاں رہتے ہیں، جب آپ زکوٰۃ لینے جا رہے ہیں تو آپ مسلمانوں سے لینے جا رہے ہیں نا، نماز کی بات کرنے جا رہے ہیں تو مسلمانوں سے کرنے جا رہے ہیں نا، جائیے، یعنی اس سے کون روکتا ہے؟ یہ دیکھیے، ایک قومی ریاست کے اندر ایک آپ کی کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، یہ کسی جگہ اقلیت میں ہو سکتی ہے، کسی جگہ اکثریت میں ہو سکتی ہے. جب اقلیت میں ہوگی اس وقت بھی اس سے متعلق بعض احکام ہیں، جب یہ اکثریت میں ہوگی اس وقت بھی اس سے متعلق بعض احکام ہیں. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ در حقیقت جدید قومی ریاست اور اس میں قائم ہونے والی حکومت کے فرق کو نہیں سمجھ رہے. جدید قومی ریاست کے بارے میں اگر کوئی احکام دین میں دیے گئے ہیں تو آج راہ کرم مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اس پہ غور کروں، دیکھوں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. مسلمانوں کو کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ جب ان کے پاس نظم حکومت آ جائے تو ان کو ان پر عمل کرنا ہے. وہ احکام کن سے متعلق ہیں؟ وہ مسلمانوں سے متعلق ہیں. یعنی مسلمانوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لینی ہے، مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا اہتمام کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ آپ نے غیر مسلموں سے متعلق تو نہیں کرنی. اس پر کوئی غیر مسلم کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ یعنی جب آپ اپنی ریاست میں حکومت کر رہے ہیں اور اس حکومت میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں جو آپ کے دین نے آپ پر عائد کر دی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کن سے متعلق ہیں؟ مسلمانوں سے متعلق. تو آپ کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اس میں مجھے ذرا متعین کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ریاست کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جامع مسجد کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، جمعہ کا خطبہ مثالی بات تو یہ کہ ان کو دینا چاہیے ورنہ ان کے کسی مقرر کردہ آدمی کو دینا چاہیے، تو اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ میں نے یہ کہا کہ چرچ میں یہ کام کرنا چاہیے، ان کو مندر میں جا کے یہ کام کرنا چاہیے. یعنی چرچ کے لوگ اپنا نظم چلائیں گے، مندر کے لوگ اپنا نظم چلائیں گے، ہم اپنی مسجدوں کا نظم قائم کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو کسی کمیونٹی سے متعلق ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. چونکہ ہمیں اکثریت حاصل ہے، ہمارے حکمران یہاں مسلمان ہیں، تو ان کو اسلام پر عمل کرنا ہے. اسی لیے دیکھیے میں نے جو تعبیر اختیار کی، میں نے اس کی غلطی واضح کی ہے. ان کو شریعت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کا نفاذ کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں ان احکام کی میں نے ایک پوری فہرست بتا دی ہے کہ یہ دیے گئے ہیں. وہ احکام کون سے ہیں جن کی میں نے فہرست بنائی ہے؟ جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے بارے میں دیے گئے ہیں. لوگ ان دونوں باتوں میں اختلاط پیدا کرتے، خلط مبس پیدا کرتے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی کو حق حاصل ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو اپنے منشور پر عمل کریں، اس کے مطابق حکومت کا نظم چلائے، لیکن پیپلز پارٹی آئین کو چھیڑنے لگے گی تو اب صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی.
ٹھیک ہو گیا. ہم سب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پہ ہم ریاست کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتے. قومی ریاست تھی، قومی ریاست رہے گی، مشترکہ ملکیت، مشترکہ اساس ہے. یعنی ہم اکثریت کی بنیاد پر کسی برہنہ خاتون کو کپڑے تو نہیں پہنا سکتے، اس کا قانون نہیں بنا سکتے، لیکن اکثریت کی بنیاد پر یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ بچے اگر کوئی والدین اسکول نہ بھیجیں تو ان کو سزا دے دی جائے. یہ کیا اصول ہے؟ یعنی ہم اپنے دین کا، اپنے اقدار کا، اپنی تہذیب کا تحفظ نہیں. نماز، زکوٰۃ آپ نے دو چیزیں کہہ دیں، اس کے علاوہ ریاست قانون سازی نہیں کر سکتی کسی اپنے آدرش کے اوپر، یہ کیوں؟
نہیں نہیں میں نے تو بہت سی چیزیں بیان کی ہیں بھائی، سات نکات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کو قرآن میں دیے گئے ہیں. ان احکام کی ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے. اس میں صرف یہ دو باتیں نہیں ہیں، یہ دو باتیں تو میں نے اس سلسلے میں بیان کی ہیں کہ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جب کوئی شخص کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس وقت آپ سے اس سے نمٹتے ہیں. اس نے چوری کر لی، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا، ایک دین کے ایجابی احکام ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ حکومت کو بالجبر لینے کا حق حاصل ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے، نہ کہ غیر مسلموں سے. غیر مسلموں سے تو نہیں لے سکتے نا آپ. تو اس وجہ سے اس میں کیا استحالہ پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بڑی سیدھی بات
کہ آپ کپڑے طے کر سکتی ہے ریاست کے، یہ ایسے
ریاست میں قانون سازی کی کیا بنیاد ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. کیا چیز ہے ریاست؟ کس لیے وجود میں آتی ہے؟ یعنی یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. دنیا میں ریاست اس لیے وجود میں لائی جاتی ہے کہ وہ ہمیں امن فراہم کرے، حق تلفی کو روکے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے. ریاست اصلاً اس کے لیے وجود میں آتی ہے، اس کو یہ کام کرنے چاہیے. اس کے سوا ریاست نے دور جدید میں بھی اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں لی ہیں، وہ ہیں فلاح و بہبود کی ذمہ داریاں، جس کو ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں. یعنی لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا، لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنا، اس میں حکومت دے رہی ہوتی ہے یا ریاست کچھ دے رہی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب وہ قانون بناتی ہے، اس کا لاگو، اسے دوسروں پر لاگو کرتی ہے، اس کا اطلاق کرتی ہے، تو اس کی بنیادیں بالکل واضح ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کا حق کے قانون سازی کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، تو وہ دو چیزیں ہیں. یعنی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنائے گی، جان مال آبرو کو کی تحفظ کے لیے قانون بنائے گی، بنیادی طور پر قانون کی بنیاد یہ.
یعنی بے حیائی سے اگر ہماری حق تلفی ہو رہی ہے مسلمانوں کی تو
ثابت کریں گے نا، پارلیمنٹ میں بحث کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ اس سے فلاں گروہ کی حق تلفی ہو رہی ہے، فلاں شخص کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ بات بیان کریں گے نا. اگر اس پر اطمینان ہو جائے گا تو آپ قانون بنا لیجیے گا. لیکن قانون بنانے کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو اکثریت حاصل ہے تو آپ جو قانون چاہے بنا لیں. اگر آپ یہ قانون بنا دیں کہ مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو روزانہ ایک گلاس روح افزا کا پینا ہے تو میں احتجاج کروں گا. آپ کو حق نہیں ہے یہ قانون بنانے کا. قانون کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں بحث کر کے بتانا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. ایک یہ بنیادیں دو ہی ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آپ خدا کا حکم مجھے سنائیں کہ خدا نے ہم کو یہ حق دیا ہے یا خدا نے یہ ہم پر فرض کیا ہے کہ یہ قانون بنا دو، ایک صورت یہ ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عقل عام کی بنیاد پر قانون بنائیں گے. تو جب علم و عقل کی بنیاد پر قانون سازی ہو رہی ہوگی تو اس میں تو ظاہر ہے میں بحث کروں گا نا کہ آپ کے اس قانون کی کیا بنیاد ہے، یعنی آپ کیوں بنا رہے ہیں یہ قانون. یہ آپ کو کوئی خدائی اختیار نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہیں قانون بنائیں اس کو لوگوں پر نافذ کر دیں. آپ بتائیں اس قانون کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. اور اس میں وہی دو چیزیں زیر بحث آئیں گی. یہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے درمیان حق تلفی کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، جان مال آبرو کی حفاظت سے متعلق سد ذریعہ کا قانون بناتے ہوئے کوئی اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کا فیصلہ اکثریت سے ہو جائے گا. لیکن بحث کی بنیاد یہی ہوگی کہ یہ بتائیے کہ آپ قانون کیوں بنا رہے ہیں.
لیکن آپ پارلیمنٹ کو یہ اس کے اوپر طے لاگو کر دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو اگر ہم مسلمان اراکین کے اوپر یہ لازم کر دیں، مسلمان اراکین کے اوپر، کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بننا چاہیے ہے، اور وہ اس کا میثاق کر لیں، ایک سوشل کانٹریکٹ مسلمانوں کے مابین ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، ان کے قرآن ان کے سنت کے خلاف قانون، غیر مسلم بھلے اس کے خلاف ووٹ.
اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ آپ مسلمان ہیں نا، تو مسلمان تو پہلے سے یہ میثاق خدا کے ساتھ کیے ہوئے، یعنی وہ یہ مانے ہوئے ہے کہ میرا پروردگار ہی تنہا معبود ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا بادشاہ ہے، مجھے اس کی قانون کی پابندی کرنی ہے. تو یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟
تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی ہوتی ہے.
تذکیر یاد دہانی قانون بنا کے ہوا کرتی ہے. تذکیر یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہیے، مسجدوں میں کرائیے. یعنی جس وقت آپ قانون بنانے بیٹھے تو اس وقت آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے کوئی قانون بنا رہے ہیں، اس میں آپ کو آپ کے پروردگار نے ایک حکم دیا ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کے مطابق قانون بنائیں. مسلمانوں کے لیے جو قوانین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنائے جائیں گے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں سارے کے سارے، وہ بنائیے نا. اس کے لیے کوئی اعلان کرنے کی کیا ضرورت
ہے؟ لکھنے سے کیا تکلیف ہے؟ مطلب اگر کوئی لکھ دیا جائے کہ مسلمان ہیں ہم اور ہم خدا کی بات.
آپ مسلمان نہیں ہیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریاست میں جب آپ کوئی چیز لکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. جب آپ قانون بنا رہے ہوں گے مسلمانوں کے لیے تو آپ کا حق قانون سازی کس نے کہا ہے کہ ماننے سے انکار کر دیا جائے گا؟ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ قانون بنائیں. لیکن جو قانون بھی آپ بنائیں گے اس پر الگ سے بحث ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہ قانون آپ بنا رہے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر آپ یہ قانون بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہم غیر مسلموں سے بھی زکوٰۃ لیں گے، تو میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، تنقید نہیں کروں گا، آپ کو روکوں گا نہیں کہ آپ یہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب آپ قانون بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے سے طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم جو چاہیں گے قانون بنا دیں.
یہ جو برطانیہ اور یہ باقی ریاستوں میں امریکہ میں انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہم مسلمان بھی اگر طلاق دیں تو ہمیں ان کے قانون کے مطابق اپنا آدھا ترکہ اور اتنا پیسہ ان کو دینا پڑے گا، یہ تو پھر ہم پہ جبر ہے. جبر کے خلاف بھی آواز اٹھائیے.
بالکل، میں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے، آپ میرا وہ آرٹیکل پڑھیے، اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قانون کی بنیادیں کیا ہیں. اور اس میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ اس طرح کی جو پابندیاں لگاتی ہے ریاستیں، یعنی آج کی جدید ریاستیں، ان کا بھی جائزہ اسی طرح لیا جائے گا. میں امریکہ میں پوچھوں گا پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر، میں اس کی سڑک پر کھڑا ہو کر بھی پوچھوں گا کہ آپ کو کیا حق ہے میرے شخصی معاملات میں مداخلت کرنے کا، کس بنیاد پر آپ یہ قانون بنا رہے ہیں. قانون بنانے کا اختیار مطلق نہیں ہے ریاست کے پاس، اس سے معلوم کیا جائے گا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. یعنی کسی مطلق اور انعام ریاست کا میں قائل نہیں ہوں، میں احتجاج کروں گا پوری طاقت کے ساتھ احتجاج کروں گا. اگر میں اس ریاست کا شہری ہوں تو وہ میرے دین کے خلاف، میرے نقطہ نظر کے خلاف کوئی قانون اگر بنائیں گے تو میں احتجاج کا پورا حق رکھتا ہوں.
ہم سب سوالات بہت ہیں، یہ نشست کا جو سلسلہ ہے آگے چلتا رہے گا، اس کو یہاں پر روکتے ہیں. مزید سوالات اگلی نشست میں آپ سے ہوں گے.